نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد پونے انیس پارے الحمدللہ تراویح میں مکمل ہو گئے آج سورہ نور اور سورہ فرقان کی اسی طرح سورہ شعراء کی تلاوت کی گئی اس سورت مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ سورہ نور میں ایسے مضامین کو بیان کیا گیا ہے جو عفت اور عصمت سے متعلق ہیں اس سے پچھلی سورت میں والذین ہم لفروجہم حافظون ان لوگوں کا ذکر تھا جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی جن کے بارے میں شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون اہل ایمان کامیاب ہو گئے اور پھر آگے ان کی صفات بیان کی گئیں انہی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتے اور اس صورت میں خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جو عفت و عصمت سے متعلق ہیں مثلا شروع میں فرمایا کہ الزانیت والزانی فجلد کل واحد منہما مئۃ جلدہ کہ زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے لگائے جائیں گے یعنی جب بات ثابت ہو جائے اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی نہ آئے کیونکہ بعض اوقات آدمی اس معاملے میں نرمی اختیار کرتا ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ اولاً تو بے حیائی کا پرچار ہی نہ ہو جس طرح سے آج ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے معاملات کو اتنا ابھارتے ہیں اور اتنا بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی اس کام میں نہیں بھی ہوتا وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس میں پڑ جاؤں تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ بے حیائی کے کاموں کا اول تو پرچار ہی نہ ہو شہرت ہی نہ ہو اس کو عام نہ کیا جائے لیکن جب کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر اس کا انسداد بھی کلی طور پہ ہونا چاہیے یعنی پھر جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا ملے اور آئندہ کے لیے لوگ یعنی ایسی سزا ملے جو عبرتناک بھی ہو تاکہ اس سے لوگ باز آ جائیں مقصود یہ چنانچہ تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر بھی فرمایا ہے اور دیکھیے عام طور پر قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مثلا خطاب فرمایا جس میں اے ایمان والو کہہ دیا اب ایمان والی عورتیں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں خود بخود لیکن خاص طور پر ایمان والی عورتوں کا الگ سے ذکر نہیں آتا لیکن اس معاملے میں خاص طور پر اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ اس کا ذکر کیا عورت کا بلکہ اس کو پہلے بھی ذکر کیا الزانیہ والزانی یعنی پہلے زانیہ عورت کا ذکر کیا پھر زانی مرد کا ذکر کیا حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری جو حد ہے چوری کی سزا اس میں اللہ نے فرمایا السارق والسارق والسارقہ یعنی پہلے چور کا ذکر کیا پھر چوری عورت کا ذکر کیا تو بظاہر اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بے حیائی کا کام تو بہت ہی برا ہے لیکن اگر اس کا صدور عورت سے ہو تو یہ اور بھی بے حیائی کی بات یعنی عورت کے مزاج میں فطرت میں اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے لیکن اگر وہ شرم و حیا سے بالکل ہی پیدل ہو جائے اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا الزانیت والزانی کہ عورت سے یہ بات بعید ہے اللہ نے اس کے مزاج میں فطرت میں اس کی حیا رکھی ہے شرم رکھی ہے لہذا اس کو ان کاموں میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی عورت آگے بڑھتی ہے ایسے کاموں میں تو پھر اس کے لیے بڑی سزا بھی تجویز کی اسی طریقے سے مرد ہوتے ہوئے چوری کرے اس لیے وہاں مرد کا پہلے ذکر فرمایا کہ والسارق والسارقۃ تو وہاں مرد کو پہلے ذکر کیا کہ آدمی کیسا مرد ہے یہ چوری کرتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے مرد وہ جو محنت کر کے کمائے کھائے لیکن چوری کر رہا ہے تو یہ اس کی مردانگی کے خلاف اس لیے وہاں پر مرد کا پہلے ذکر کیا اور یہ چونکہ بے حیائی کا کام ویسے تو سب کے لیے برا ہے لیکن عورت سے ہی صادر ہونا اور زیادہ برائی کی بات اس لیے اس کا ذکر پہلے فرمایا پھر اس کے بعد تفصیلی احکام آگے بیان فرمائے ہیں اور یہ سزا ان کی ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورتیں ہوں تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر سو کوڑے، لیکن اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہوں تو ایسوں کے لیے پھر سنسار اور رجم ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رجم فرمایا، صحابہ اکرام نے رجم فرمایا، اور چونکہ یہ چیز احادیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور اس کو وضاحت سے اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ بظاہر کوئی آیت رجم کی یا نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب رجم کا حکم قرآن مجید میں تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بے شک نہیں، لیکن حدیث متواترہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر باقاعدہ خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہم کوڑوں کی سزا تو پاتے ہیں لیکن رجم کی سزا قرآن مجید میں نہیں پاتے، چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا. مطلب یہ تھا کہ کسی کے لیے اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وضاحت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان بھی فرمایا. البتہ یہ بات میں نے کہہ دی کہ جس طرح عام معاملات ہیں، زنا کا معاملہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے اور اسی لیے اس کا ثبوت بھی سخت ترین ہے. یعنی عام طور پر دو گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں چار گواہ کا ہونا ضروری ہے. تو شریعت نے اس کو کہ ثبوت کے لیے بھی، تاکہ ہر آدمی یہ نہ ہو جس کا جی جائے تہمتیں لگاتا پھر، تو اس لیے اس کا ثبوت کے لیے بھی شرائط جو ہیں وہ سخت رکھی ہیں. اور اسی طریقے سے شریعت نے تہمت لگانے والوں کی بھی سزائیں بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی تہمت لگائے پاک دامن عورتوں پر تو اس کی سزا بھی شریعت نے رکھی ہے. اسی طرح چور کی سزا اور شراب، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا خود اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہے. باقی اس کے علاوہ جو جرائم ہیں ان کی سزائیں اللہ نے متعین نہیں فرمائی، حاکموں کی صوابدید پر چھوڑ دیا، اسی لیے ان کو تعزیری قوانین کہا جاتا ہے. جو چار سزائیں ان کو حدود کہا جاتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، نہ کسی حاکم کا نہ کسی قاضی کا. جب بات ثابت ہو جائے تو یہ اللہ نے جو سزائیں متعین کی ہیں اس کے مطابق دینی چاہیے. لیکن یقیناً یہ اسی وقت ہوگا جب اسلامی حکومت ہو. اگر اسلامی حکومت ہی نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا نام نہاد اسلامی حکومت ہو. نام تو سبھی لیتے ہیں نا اسلام کا، کیونکہ اسلام کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ لوگ بعض اوقات بعض جرم کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اگلا قدم جو ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے، حالانکہ نہ پہلا قدم قرآن کے مطابق ہوتا ہے نہ دوسرا. تو اسی طریقے سے یہ احکام ہیں اسلامی حکومت اگر ہو، اور یقیناً مقصد ایک ہی ہے کہ تاکہ جرائم نہ ہوں، کیونکہ یہ زنا ایسا معاملہ ہے کہ بعض لوگ اس کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی دولت چاہے لٹ جائے، مال لٹ جائے، گھر لٹ جائے، لیکن اپنی عزت اور عصمت پر وہ کوئی حرف آنا پسند نہیں کرتے. اور صرف خدا نہ کرے کسی ایک عورت کی اگر عزت تار تار ہوتی ہے تو صرف اسی کی نہیں، پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے. آپ دنیا کے اندر اگر جرائم کی شرح دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ سبب جو ہوگا وہ عورت، اس کے بعد پھر مال، اس کے بعد دوسری چیزیں، لیکن سب سے بڑا سبب یہ. تو اس لیے شریعت نے اس کو بہرحال یہاں پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر بھی کیا ہے. اسی طرح یہاں پر لعان کا مسئلے کو بھی ذکر فرمایا ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی پیدا ہو گئیں کہ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پر وہ ہے کہ ایک آدمی اگر خدا نہ کرے کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ مبتلا دیکھے، اب وہ کیا کرے؟ یعنی خود اس کی اپنی بیوی ہی ہو وہ، اور اگر وہ ایسا مبتلا دیکھے تو وہ کیا کرے؟ کہ وہ اس مرد کو پکڑ کر مارے، یا پھر دو چار آدمی ڈھونڈ کر لائے اور کہے کہ آؤ دیکھو، اس کے بعد ہم گواہی دیں. اس طرح کے بعض معاملات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ احکام بھی نازل فرما دیے، اور اس قسم کے واقعات بھی پیش آ گئے کہ جن لوگوں نے یہ اعتراضات کیے ان کے ساتھ یہ واقعات خود پیش آ گئے. جب پیش آ گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس واقعے کا ذکر کیا، آپ کا دل بڑا برا ہوا، آپ خاموش رہے، اللہ تعالیٰ نے لعان کے احکام نازل فرما دیے کہ ایسی صورت میں اب کیا کریں. تو بعض احکام اس سلسلے میں ہوئے کہ قسمیں کھا لی جائیں، اور جب قسم کھا لی، یعنی چار قسمیں مرد کھائے گا، چار قسمیں عورت کھائے گی، پھر پانچویں قسم مرد کھائے گا، پانچویں عورت کھائے گی، ایک میں جو ہے وہ لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جھوٹوں پر، اس طرح کی قسمیں جو ہے وہ ایک پر اللہ کا غضب کا وہ ہے. تو اس طرح سے لعان کا حکم تفصیلی ہے، اس وقت چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہرحال اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر جو حاکم وقت ہوگا وہ ان میں جدائی کرا دے گا، تو اس کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے واقعہ اس کو ذکر فرمایا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا، اور اتفاق سے یہ ان حدود میں سے ہے جس کو تہمت کہتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان پر تہمت لگائی، اور یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا سیاق و سباق ہمارے ذہن میں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے جب واپس آئے، جس کو غزوہ مریسے بھی کہتے ہیں، تو واپسی میں ایک مقام پر جب آپ نے پڑاؤ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس سے پہلے کہ ہم کوچ کریں اپنی ضرورتوں سے جس نے فارغ ہونا ہے وہ فارغ ہو لے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگل میں چلی گئیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، اور وہاں ان کا ہار ٹوٹ کر گر پڑا. اس کو تلاش کرنے میں وقت لگ گیا، اتنی دیر ہوئی کہ قافلہ روانہ ہو گیا. جب یہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، انا للہ پڑھی، لیکن چونکہ بہت ہی عاقلہ اور ذکیہ بہت عقل مند خاتون تھی، بجائے اس کے کہ یہ بھاگتی دوڑتی ادھر ادھر جاتی یا قافلے کے پیچھے بھاگتی، انہوں نے مناسب خیال کیا کہ وہیں پر بیٹھ جائیں. چنانچہ وہیں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھ گئیں اور اپنے اوپر چادر ڈال لی. جب رات ہوئی تو بہرحال نیند آ گئی، سو گئیں، اور یہ اس لیے کیا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں حدج میں تو واپس تلاش ہوگی اور پھر یہیں آئیں گے تلاش کرتے ہوئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہوں اور میں بھی ادھر ادھر گم ہو جاؤں. معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نحیف اور کمزور تھی، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے بعض اوقات اونٹ کے ہودج پر جو اوپر رکھا جاتا تھا اس کو اٹھانے والے جب اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ اس میں موجود ہیں یا نہیں. جب قافلہ روانہ ہوا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ اندر موجود ہیں، لہذا انہوں نے ہودج کو اٹھایا اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی ڈیوٹی اس پر لگائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے رہیں، اور پیچھے رہتے ہوئے آئیں تاکہ اگر کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھاتے ہوئے لیتے ہوئے آئیں. حضرت صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح منہ اندھیرے اس مقام پر پہنچے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. جب یہ قریب پہنچے پہلے سمجھے کہ شاید کوئی مرد لیٹا ہوا ہے. جو قریب پہنچے تو اچانک نظر پڑی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکلا. حضرت عائشہ کی ان کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی، جلدی سے اپنے چہرے پر چادر ڈالی، اور حضرت صفان جو ہے وہ اونٹ قریب لا کر انہوں نے بٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدج میں بیٹھی، اور اس کے بعد انہوں نے مہار پکڑ کر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ قافلے میں جا کر مل گئے. عبداللہ ابن ابی منافق اس کو موقع مل گیا، اس نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی حضرت صفان بن معطل کے ساتھ. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی، یقیناً اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بھولی بھاری خاتون تھی کہ جب مدینہ منورہ پہنچ گئیں تو سفر کے بعد فرماتی ہیں کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، اور کہا کہ خرابی کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف اور مہربانی کا معاملہ تھا میں دیکھتی تھی کہ اب وہ نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں. وہ جو لطف و مدارات کا معاملہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ نہیں تھا، تو اس پر آپ کا دل خراب ہوتا رہا اور طبیعت میں ملول ملال آتا رہا. تو فرماتی ہیں کہ میری طبیعت خراب ہوتی گئی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جو گھر میں ایک خاتون تھیں، ایک دفعہ ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جب باہر تشریف لے جا رہی تھی، اس کے لیے گھروں میں عام طور پر لیٹرین وغیرہ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اس کے لیے باہر ہی جانا پڑتا تھا. فرمایا کہ جب میں جا رہی تھی تو میرا پاؤں چادر میں الجھ گیا جس سے میں گر گئی. تو جو خاتون تھی ان کی زبان سے نکلا تعس، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا جملہ کہا جو بددعائیہ جملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہتی ہو جبکہ یہ بڑے بدری صحابیوں میں سے ہیں اور وہ ان کا بیٹا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. تب انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے تم پر بعض لوگوں نے تہمت لگائی ہے اور اس تہمت میں دو تین مسلمان بھی شریک ہو گئے. ان میں سے ایک حسان تھے اور ایک ان کا بیٹا تھا اور ایک حضرت حمنہ تھی, یعنی دو تین مسلمان بھی ان میں شامل ہو گئے اور باقی منافقین تھے. تب یہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس واقعے کی اطلاع ہوئی اور جب اس کی اطلاع ہوئی تو اب میرے بدن میں ایسا ہو گیا کہ کاٹو تو لہو نہیں. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ, اجازت دے دی. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر آ گئیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے اور والد سے اس سارے واقعے کو ذکر کیا تو ان کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں. تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم جیسی عورتوں کے حاسد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب رتبے بلند دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں, جو ان کے رتبے کو اور مرتبے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے حاسدین تو ہوئے ہی کرتے ہیں, لہذا تم فکر نہ کرو. یہ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں میرا چرچا ہو گیا, میں بدنام ہو گئی اور آپ کہتی ہیں کہ میں فکر نہ کروں. بہرحال فرماتی ہیں کہ ہم ہر وقت, اب رونا میرا کام تھا, راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد اور والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے جب سے یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر نہیں بیٹھا کرتے تھے, صرف سلام کر لیا کرتے تھے, خیر خیریت دریافت فرماتے تھے, لیکن یہ پہلا موقع تھا اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اور اس کے بعد کہا کہ عائشہ تمہارے بارے میں لوگوں نے کچھ باتیں بنائی ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ. خدا نہ کرے اگر جھوٹ اگر وہ سچ ہے تو تمہیں چاہیے کہ توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ بری کر ہی دیں گے, لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہے تو تم توبہ و استغفار کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جملے میں نے سنے تو میری آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے, اب میرے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں تھا. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب تم جواب دو. انہوں نے فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ جواب دیں, انہوں نے بھی انکار فرما دیا. تو یہ فرماتی ہیں کہ میں ایک نو عمر لڑکی تھی اور بہت زیادہ ابھی میں نے قرآن مجید بھی یاد نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام کیا اور جو بات کی بات چیت کی ہے, یقیناً عربی ادب ہی میں اس کا لطف ہے اور عربی میں وہ موجود ہے آپ کا کلام, لیکن میں اس کا مفہوم عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں سے بات سنی اور لوگ آپ سے یہ باتیں کرتے رہے, آپ کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی رہیں یہاں تک کہ آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی. اب اگر میں یہ وہ بات کہوں کہ میں بری ہوں اور حقیقت میں اللہ جانتے ہیں کہ میں بری ہوں, لیکن چونکہ آپ سن کر آپ کے کانوں میں یہ بات آ چکی ہے اس لیے آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے, اور اگر میں وہ بات کروں جو میں نے نہیں کی تو آپ یقین کر لیں گے. لہذا میں اپنے معاملے میں اس کے سوا میں کچھ اور نہیں دیکھتی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا, واللہ المستعان علی ما تصفون, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں وہی بات کہتی ہوں جو حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے بیٹوں سے کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, جو تم کہہ رہا ہوں میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. فرمایا کہ میں اپنے معاملے میں اب یہی دیکھتی ہوں کہ بس وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا. فرماتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں جا کر لیٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, ابھی آپ وہاں سے ہلے بھی نہیں تھے کہ آپ پر وہ آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے جو وحی کے وقت ظاہر ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب وحی مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ آپ شیری یا عائشہ, عائشہ خوشخبری ہو, اللہ نے تو تمہیں بری کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ, کھڑی ہو جاؤ. تو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایک بیوی کو ناز ہوتا ہے اپنے شوہر پر, یقیناً یہ ہر ایک کو حق نہیں ہے, یہ صرف بیوی کو حق ہے کہ جو اپنے شوہر کے لیے وہ ایسے جملے کہہ سکتی ہے. اس نے کہا کہ نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ میں اٹھ کر آؤں گی, اس لیے کہ انہوں نے تو یقین کر ہی لیا تھا. دیکھیے یہ وہ ناز ہے جو صرف بیوی ہی دکھا سکتی ہے, کسی کو حق نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے فرمایا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دیں گے, لیکن قرآن مجید نازل ہوگا میرے بارے میں اور ایک دو آیتیں نہیں, دس آیتیں پوری, پورے دو رکوع سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے. اور اہل ایمان کو خاص طور پر خطاب فرمایا کہ جب تمہارے پاس لوگوں نے یہ بہتان باندھا تو تم نے ان سے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ اگر تم ان سے دلیل مانگتے تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا تو انہی پر تہمت لگانے کی وجہ سے ان پر حد قذف لگتی, تم نے یقین کیوں کر لیا؟ اس طرح سے پورے دو رکوع سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا بلند و بالا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ہمارے دلوں میں الحمدللہ ان کی جو محبت ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں, یقیناً وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے اس وقت الزامات لگائے اس وقت تک قرآن مجید کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, اب جبکہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئیں, خدا نہ کرے اب اگر کوئی شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادنا گستاخی کرتا ہے, تہمت لگاتا ہے, تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت, ایک لفظ کا انکار بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے, دس آیتوں کا انکار تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بلکہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی نہیں, سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ہم سب ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. ان سب کا احترام, ان سب کا ادب اور اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, ان کی جوتیوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں. یقیناً انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو دین ہم تک پہنچایا ہے, یہ سب انہی حضرات کا جو ہے وہ ان کی قربانیاں ہیں. دور دور اپنے گھر چھوڑ کر انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے حجت قرار دیا, بلکہ یہ کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اس لیے کسی شخص کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ کے آپس کے جھگڑوں کو درمیان میں لا کر ان کو وجہ نزا بنائے یا ان کی ذات پر کیچڑ اچھالے یا خدا نہ کرے اپنے آپ کو منصف اور عادل سمجھ کر ان کے خلاف فیصلے دے. ان کے معاملے اللہ کے سپرد, صحابہ اکرام کے معاملات آپس کے وہ جانے, اللہ تعالیٰ جانے, ہم کون ہوتے فیصلے کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم و رضوان, اللہ سب سے راضی ہو گیا ان سے. جب اللہ راضی ہو گیا ہم کون ہوتے ان سے ناراض ہونے والے. اس لیے ادنا جملہ بھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کا نہیں کہنا چاہیے, اور خدا نہ کرے اگر کسی کی سرزد ہو گئی یہ بات تو توبہ استغفار کرنی چاہیے. بعض لوگ بڑی جو ہے ڈٹائی کے ساتھ یہ جملے کہتے ہیں کہ صاحب ہم رجال و نحن رجال, وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی, اگر ان کے خلاف ہم نے کہہ دیا تو کیا ہے. بعض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, بعض دیگر صحابہ کرام, تو خوب سمجھ لینا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی معمولی درجے کے صحابی نہیں, اہل ایمان کے ماموں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے. اور ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اس لیے ادنا درجے کی گستاخی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, بہت ادب اور احترام کا تقاضا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ہی نرالی ہے, یعنی ایسی خاتون کہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جبریل امین میری تصویر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ان سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے. اور بعد میں فرمایا کہ ہتھیلی پر آپ کی تصویر تھی, وہ لا کر آپ کو دکھائی. اور یہ واحد خاتون ہیں جو باقرہ تھیں, کماری تھیں, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا. چھوٹی عمر میں نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر بہت زیادہ بڑی نہیں تھی, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا, ہزاروں صحابہ اکرام نے ان سے فیض حاصل کیا, گھریلو مسائل عورتوں تک پہنچے. بعض حضرات اس سلسلے میں بھی الزامات لگاتے ہیں کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی, اور حضرت عائشہ کی یہ بات یہ ہے کہ اول تو اللہ رب العزت نے جب حضرت عائشہ کو منتخب فرمایا اللہ اپنے نبی کے لیے تو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں, نشو نما بھی پھر ایسی تھی, اور پھر اس کے بعد یہ کہ بالفرض اگر ایسی بات تھی بھی کہ چھوٹی عمر بھی تھی, تب بھی اگر ایک فرد واحد کی قربانی سے ہزاروں اور پوری امت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو تو بعض اوقات ایک ایک فرد قربانی دے کر پوری پوری امت کے لیے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس کی مثالیں بے انتہا موجود. شریعت نے نکاح سے منع ویسے بھی نہیں کیا, اس زمانے میں بھی جائز. اب ہمارے ہاں اس زمانے میں 50-60 سال کے بڈھے زنا کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, نکاح کر لیں تو کہتے ہیں لو جی میں 60 سال کی عمر میں شادی کر لیں, گناہ کر لیا. زنا کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں کسی کو, نکاح کرنے پہ اعتراض. یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہتا ہے شادی نہ کرو, زنا چاہو تو کر لو, داشتائیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا. حالانکہ زنا کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے, نسب محفوظ نہیں رہتا, نہیں پتا کہ کس کے حصے میں جو ہے اسی کی اپنی بیٹی نہ آ گئی ہوں. جب آدمی جو ہے وہ زنا عام ہو جائے تو وہاں نسب محفوظ نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, زنا سے بچنا چاہیے. 60-70 سال میں نکاح کرنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں. بعض لوگ اس کو خامخواہ ایشو بناتے ہیں, اہل عرب کو کہتے ہیں صاحب وہ 70 سال میں شادی کرتے ہیں, اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہے تو کرتا ہے, دوسرا نہ کرے, زبردستی تو کوئی نہیں کرتا. اس لیے اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے, شریعت اسلامی کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. چونکہ ہم دین پر چلنے والے نہیں, یہ چلنا نہیں چاہتے, یہ سمجھتے نہیں, یا معلومات نہیں ہے, اس وجہ سے اعتراضات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. ورنہ یہ اعتراضات ایسے اعتراضات نہیں ہیں. اور آپ خود سوچئے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا, اگر آپ شادیاں ہی کرنے والے ہوتے اللہ تعالیٰ نے تو دنیا بھر کی عورتیں آپ کے لیے حلال فرما دی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی جن کی 40 سال کی عمر تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, اور حتیٰ کہ 25 سال ان کے ساتھ گزارا کیا. اب سوچئے کہ آپ کی عمر 50 سال اور خاتون کی عمر 65 سال. اگر خدا نہ کرے آپ کا معاملہ وہ ہوتا جیسا کہ خدا نہ کرے بعض لوگ کہتے ہیں, تو کیا ایک 65 سال کی عورت کے ساتھ ایک 50 سال کا آدمی گزارا کرتا 25 سال تک؟ عمریں تو شادی کی یہ تھی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور باقی شادیاں بھی جو کی ہیں سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جو اللہ ہی کے حکم سے ہوئی, باقی جتنی تھی یا وہ ایسی خواتین تھیں جو متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں, یا جن کے نکاح کرنے سے امت کو فائدہ پہنچتا کہ پورے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے. یعنی ان فوائد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کی, اور ان کی بھی مقدار کو بہت زیادہ نہیں ہے, نو شادیاں صرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 9 شادیاں تھیں اس زمانے میں. 1400 سال پہلے تو اللہ نے بہت طاقتیں دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب دنیا سے رخصت ہوئے تو داڑھی میں صرف 2-3 بال سفید تھے, پوری داڑھی کالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور فلاں فلاں سورہ تکویر اس نے بوڑھا کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے, آج کل کا تو جوان بھی بڈھوں سے بدتر. تو شادیاں اگر کرنے کا شوق ہوتا تو آپ 25 سال کے بعد کرتے جو عمریں تھیں شادیاں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 50 سال کے بعد, غالباً 51 برس کی جب عمر ہو گئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, اور اس کے بعد پھر غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح. تو گویا کہ 57 سال کی عمر میں ایک یا دو بیویاں تھیں آپ کے پاس, اور اس کے بعد بھی جو جیسے کہ میں نے عرض کیا شادی نکاح کیا آپ نے, وہ اسی بنیاد پر تھے کہ یا تو جو ہے وہ اس سے, یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ بھائی متعلقہ عورتوں سے شادیاں کرو, آج ہمارے معاشرے میں بچاری اگر کوئی عورت کو طلاق ہو جائے اس سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, بہت بڑا کلنگ کا ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور ہندوستان پاکستان, عرب میں نہیں. عرب میں تو عورت کو ذرا سا کچھ ہو جائے وہ کہتی طلاق دے دے مجھے, چھوڑ دے تو جان اپنے بچوں کو لے کے جا, میرا کیا تعلق تیرے بچوں سے, وہاں یہی معاملہ ہے. اور ایک دو تین کتنی بھی طلاق ہو جائیں پرواہ نہیں ہے, عدت گزری نکاح ہو گیا, اس لیے اس معاشرے کے اندر یہ کوئی مسئلہ نہیں ان کے. شاہ سعود نے جو شادیاں کی تھیں اگرچہ ایک وقت میں وہ چار ہی رکھتے ہیں لیکن پھر طلاق دے دیتے ہیں, پانچویں کر لی چھٹی کر لی, ایک ایک کے سو سو بیٹے ہیں. ابھی جو نسل چل رہی ہے اب تک شاہ فیصل, شاہ خالد, شاہ عبداللہ, شاہ سب, یہ سب بھائی ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال عمریں اور دراز کر رہے ہیں ان کی, بہرحال ہمارے لیے تو خیر خواہ ہیں, ہمدرد ہیں الحمدللہ کہ مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نعمت, اگرچہ معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں اور دوسرے احوال دیکھیں اس اعتبار سے چاہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھئی سب جو ہے وہ امریکہ ہی کے اشاروں پر چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے حق میں بہرحال بہتر بھی. اب اس وقت سیلاب زدگان کی جو مدد ہو رہی ہے تو چاہے ہمارے حکمران اور دوسرے یہ کہتے رہیں کہ صاحب امریکہ بہت بڑی مدد کر رہا ہے, لیکن اس کی مدد میں تو کوئی نہ کوئی مطلب پوشیدہ ہے, لیکن سعودی عرب جو مدد کر رہا ہے یقیناً وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مدد کرنے والوں میں وہ شامل. اور یقیناً شاہ فیصل مرحوم, اس کے بعد شاہ خالد, یہ ملک فہد, ان حضرات کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے, بہت سارے مواقع پر تیل فری کر دیا, پیٹرول فری کر دیا, اگرچہ اس کا فائدہ ہم تک لوگوں نے پہنچنے نہیں دیا لیکن ہمیں فری ملتا رہا ایک عرصے تک, اور اب بھی بہت بڑی قیمت نہیں, اپنے عوام کے لیے وہ مخلص اخلاص کر. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے جو ضرورت کی چیزیں اب بھی وہاں سستی ہیں, وہاں کے اعتبار سے تو فری ہیں. ایک ریال کا چار لیٹر ڈیزل ہے وہاں 25 پیسے لیٹر, اور پیٹرول 55 پیسے. بڑے مزے سے بہت بڑی گاڑی جو ہے وہ فل کرا کے آنا جانا مدینہ مکہ آرام سے ہو جاتا ہے 20 ریال 25 ریال. تو اس سے اندازہ لگا لی وہ لوگ اپنے عوام سے ہی مخلص ہیں. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے لوگ جب 50-50 شادیاں کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے, ان کے اندر تو عام مردوں سے زیادہ قوتیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ اعتراضات بودیں, ان اعتراضات کی طرف نہیں جانا چاہیے. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی, اصل مقصد اور موضوع یہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا, اور حضرت عائشہ صدیقہ واحد خاتون ہیں کہ ایک لحاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہوتے تھے اور وہی نازل ہو جاتی تھی. یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے. اور بعض نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں آپس میں مکالمہ ہوا, تو حضرت عائشہ نے غالباً یہ بات فرمائی کہ بات یہ ہے کہ یعنی اس حضرت فاطمہ کا مقام اونچا ہے یا حضرت عائشہ کا مقام اونچا ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ بھئی میں اور تو کچھ نہیں جانتی, وہ اتنا جانتی ہوں کہ میرا ہاتھ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور تمہارا علی کے ہاتھ میں ہوگا. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ان کا فخر کرنا نامناسب نہیں, کیونکہ یہ بات ہے کہ جو عورت نیک ہو جس کے نکاح میں اس کا انتقال ہوگا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں قیامت جن وہاں پر بھی وہ نکاح میں ہوں گے لیکن وہاں پر وہ حوروں کی سردار بن کر رہیں گے. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے بڑے اونچے درجات رکھے ہیں, اور ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں دو رکوع اللہ نے ان کی شان میں نازل فرما دیے اور ان کو بری فرما دیا اس بہتان سے جو منافقین نے لگایا تھا. چنانچہ بعد میں جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو جن لوگوں نے تہمتیں لگائی تھیں ان پر جو ہے وہ حد تہمت کی جو حد ہے وہ لگائی گئی, حضرت حسان کی بھی, مستح کی بھی, حمنہ کی بھی جو مسلمان تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا. لہذا آپ کسی بھی یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ ان صحابہ اکرام کو بھی متون کرے, اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا. اور یہی حضرت مستح تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتے دار عزیز بھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مالی مدد بھی فرمایا کرتے تھے. جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پتا چلا کہ مستح باوجود اس کے کہ ہمارے عزیز بھی ہیں ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر یعنی جو منافقین نے الزام لگایا ان کے ساتھ شامل ہو گئے, تو یقیناً ایک باپ کے دل میں تھوڑا سا خیال تو آتا ہے, تو بحیثیت باپ کے ان کے دل میں خیال آیا, آپ نے ان کی مدد بند کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی. دیکھیے اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں اپنے بندوں پر. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف فرمایا تو کس طرح سے معاف فرمایا, کہ ان کی جو مدد ہوتی تھی فرمایا کہ بھائی جاری کر دو, ہم نے جب معاف کر دیا تو اب تم اللہ تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا واللہ انی احب, اللہ کی قسم میں محبت کرتا ہوں اس سے کہ اللہ آپ میری مغفرت فرما دے, مجھے معاف فرما دے. چنانچہ پھر مدد فوراً جاری فرما دی, جتنی مدد فرماتے تھے اس سے بھی ڈبل کر دی. یہ حضرات تھے کہ جن کی محبتیں جن کی دشمنیاں سب اللہ کے لیے ہوتی تھی. بس اصل یہی چیز ہے, ہم تو آج کسی کو زکات بھی دیتے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے جو کام بھی ہم کریں اللہ کے لیے ہو تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہوگا, اور خدا نہ کرے اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل دیکھنے میں چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. اور ساتھ میں دیکھیے یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات, جو پاک دامن عورتوں پر بھولی بھالی, اور غافلات کا مطلب کیا ہے؟ بھولی بھالی عورتیں, انہیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جیسا کہ اتنی بڑی تہمت لگ گئی حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا, حضرت اسامہ سے پوچھا, حضرت بریرہ سے پوچھا حضرت عائشہ کے بارے میں, سب نے فرمایا کہ بھئی ہمیں ان کے بارے میں کوئی خرابی کا علم نہیں. حضرت بریرہ جو آپ کی باندھی بھی تھی انہوں نے تو کہا کہ میں سوائے اس کی اور کوئی چیز نہیں جانتی کہ وہ اتنی بھولی بھالی ہیں کہ بس آٹا گوندا بعد اوقات سو جاتی ہیں, بکری آ کے آٹا کھا جاتی, یعنی اور کوئی خرابی میں ان میں نہیں دیکھتی. اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا, اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کے نکاح کے لیے ان کو پسند فرمایا تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو آپ کے لیے پسند فرمائیں گے جو آگے چل کر جو ہے وہ بدکارا ہو؟ علیہ سب اللہ, یعنی یقیناً ایسا نہیں. یہاں بھی آپ سمجھ لیجئے, میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم غیب ہوتا جیسا اللہ رب العزت کو ہے تو اتنے عرصے آپ کیوں پریشان رہتے؟ حضرت عائشہ سے کیوں فرماتے کہ عائشہ اگر تم سے ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کر لو؟ پھر کیا ضرورت تھی ان سب باتوں کی؟ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے جائیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس. البتہ غیب کی خبریں اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہیں, اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے قائد اللہ نے بیان فرما دیا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, طیب مرد طیب عورتوں کے لیے. یعنی عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ جو بدکار مرد ہوتے ہیں بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عام طور پر نیک عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتے, اور جو نیک عورتیں ہوتی ہیں انہیں برے مرد پسند نہیں آتے, وہ نیک مردوں ہی کو پسند کرتی ہیں. یعنی یہ بات بتا دی کہ عموم فطرت چونکہ ہے, ایک شخص وہ ایسی عورت کو پسند کرتا ہے کہ اس کو لے کر کلبوں میں جائے, اپنے ساتھ ڈانس بھی کرائے خود بھی کرے, تو ایک باپردہ عورت سے شادی کیوں کرے گا؟ وہ کہے گا جی میں تو نہیں کرتا ہے, تو بڑی دقیانوس قسم کی عورت ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کو نیک عورت اچھی لگے گی نہیں. اور اگر کوئی نیک خاتون ہو اور اسے پتہ چلے کہ جو شوہر ہے وہ ایسا ہے تو وہ بھی کبھی پسند نہیں کرے گی کہ میں ایسے مرد سے شادی کروں. اس لیے قاعدہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے, اللہ یہ کہ توبہ کر لے کوئی, کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اسی طرح رکھا ہے کہ نیک مرد عموماً نیک عورتوں ہی کو پسند کرتے ہیں, اور نیک عورتیں عام طور پر نیک مردوں ہی کو پسند کرتی ہیں. بعض اوقات اگر کوئی شخص بدکار ہے, وہ نکاح بھی اگر مجبوراً کر رہا ہے کسی عورت سے, چاہتا نہیں وہ نکاح کرنا لیکن مثلا اسے انکار کر دیا میں نہیں کرتی, اب مجبوری ہے اس کا کہ نکاح کر کے اس کو اپنے عقد میں لائے, ورنہ اس کا مقصد تو یہ ہے, جیسے ہمارے ہاں آج اللہ تعالیٰ معاف کرے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ, ایک صاحب کا جملہ میری نظر سے گزرا تھا اخبار میں کہ جب دودھ بازار میں ملتا ہو تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت, سیاستدانوں کی بات ہے. اس قسم کے جملے مسلمان کہتے ہیں, ان کی شادی نہیں ہوئی ان کی, لیکن یہ جملہ اخبار میں نے خود پڑھا کسی, تو یعنی کھلم کھلا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں. یاد رکھیے بے حیائی کے کاموں کو کرنا پھیلانا مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے, چنانچہ انہی دو رکوع میں سے ایک آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ. جو لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ مسلمانوں میں اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلائیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے عذاب علیم, ان کے لیے عذاب علیم ہے, رسوا کر دینے والا عذاب ہے فی الدنیا والآخرۃ. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ میڈیا مختلف چینلز جو بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں, اخبارات اور اسی طریقے سے دیگر چینلز کے ذریعے, اور جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا دیگر ہوں, اور جو لوگ بھی بے حیائی کے کاموں کو پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں پھیلتے چلے جائے نام نہاد ترقی کے نام پر, تو خوب یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی اس وعید کو کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حیا نصیب فرما دے, اس لیے کہ الحیاء نصف الایمان, حیا نصف ایمان. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیا ففل ماشی, جب تیری حیا چلی جائے تو تیرا جو جی چاہے کر. جب تک انسان میں حیا ہے تو سب کچھ ہے, لیکن حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو تمام مسلمانوں کو با حیا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اس زمانے میں یا اللہ جتنے مظالم ہو رہے ہیں, اے اللہ تو ظالموں کو اولاً ہدایت عطا فرما دے, اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ جو لوگ قتل و غارت میں مصروف ہیں یا اسی طریقے سے دھماکوں میں مصروف ہیں اور اہل ایمان کے لیے اے اللہ تباہی کا سبب بن رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے. اور اسی طریقے سے جو لوگ دوسروں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں مختلف طریقوں سے, ابھی حال ہی میں اخبارات میں جو دو بھائیوں کے معاملات آ رہے ہیں کہ ان کو سولی لٹکا بھی دیا اور مار مار کے ختم کر دیا, یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے جتنے لوگ بھی مظلومان ہمارے جا رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. اور ظالموں سے یا اللہ آپ خود نمٹ لیجئے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں ظالم بننے سے بھی بچائیے, مظلوم بننے سے بھی بچائیے, یعنی اس طور پر کہ ہم ظالموں کے ظلم کا شکار ہو جائیں. یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں یا اللہ, سیلاب کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے جن کی جو ہے وہ زمینیں بہہ گئیں یا ان کے اموال جو ہیں ختم ہو گئے, بے گھر ہو گئے, تو اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان کی مدد فرما. اسی طریقے سے سندھ میں جو اس وقت سیلاب کی صورت حال ہے, یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کی مدد فرما, ہم سب کی حفاظت فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے, اچانک آ جانے والی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہوں, چاہے وہ بارشوں کی شکل میں ہوں, اور دیگر جس قسم کی بھی یا اللہ ایسی آفتیں ہوں, اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.